اب انشاءاللہ عالی مرتبت عالی جناب امیر جماعت اہل سنت مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب اپنا خصوصی خطاب ارشاد فرمانے کے لیے مسند پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو باہر اسٹال وغیرہ پر ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں، جلد از جلد مسجد میں تشریف مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، خصوصی خطاب شروع ہونے والا ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکائے جلسہ کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی 29ویں شب کو یہ محفل ذکر منعقد ہے جو ہر سال منعقد ہوتی ہے، اور یہ آپ پورے رمضان علماء کرام سے جمعوں یا دوسرے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. تو آج کی رات بھی 29ویں طاق رات، کوئی عجب نہیں کہ یہی شب قدر. میں اور آپ اسی کی برکات حاصل کرنے یہاں جمع ہوئے. ربی کریم سے دعا، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے اس محفل کو ماشاءاللہ نجات اخروی کا سبب بنا. اجازت ہو، یہ جلسہ صرف اور صرف ایک ذکر و اذکار کی محفل ہے اور دعا کی محفل ہے. اس میں یہ مت سمجھیے کہ کوئی عام جلسوں کے طریقے سے کوئی شعلہ بیانی ہوگی یا تقریر ہو. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی رحمت، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور اس کے بعد دعا کی فضیلت، دعا کیسے مانگی جائے، دعا کیسے کی جائے، کون کون سے مواقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کون کون سی دعائیں نہ مانگی جائیں، اور آخر میں ایک ذہن تیار ہو جائے کہ اب اپنے رب سے کچھ مانگنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کی جائے گی. جیسا کہ حدیث شریف سے یہ ترشح، 40 اللہ کے نیک بندے مومن جہاں ہوں ان میں ایک اللہ کا دوست، ایک ولی ضرور ہوتا. اس مجمع میں ہو سکتا ہے چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرمائے، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی خوشی ہو. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کے تہم گفتگو بعد میں کریں گے، اس وقت ہم صرف یہ کہیں اس کا آغاز ہم حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک نغمہ توحید ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور آپ حضرات ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ذکر کی محفل ہے، بزرگوں کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگا اور اس میں برکت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے چھوٹے فرزن حضور مفتی اعظم حضرت اللہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی کا یہ کلام ہے، اور اسی ذکر و اذکار میں کچھ ضروری باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش اور اس کے بعد دعا قبول ہونے سے متعلق مسائل وہ ہم آئندہ بیان کریں گے، اور بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معود جود و آلہ و بارک و سلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حضرات پڑھیے میرے ساتھ مل کر، اللہ ہو 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 اللہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ عفو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. بزرگوں کا کلام ہے، عیب اور نقائص سے مبرہ منزہ ہوتا ہے، اور محض کلام ہی نہیں بلکہ اگر غور فرمائیں تو کچھ مسائل کا حل بھی. عموماً عوام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر ناظر، لفظ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی شایع نشان نہیں، اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا جائے علم و قدرت سے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ شاہد و موجود ہے، یہ اس کی شایع نشان. اب دیکھیے مفتی اعظم ہند نے اس کو کس طرح نبھایا اور کس طرح بیان کیا. فرماتے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو اور تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. یہ مت سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر خالی اللہ ہو کر رہے ہیں، شاید سروس اللہ ہو کرنے ہی کا ہمیں ثواب ملے، بلکہ مسلم شریف میں حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ دنیا بھر میں سیاحت کرتی، چاروں طرف دنیا میں پھیلتی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی اللہ کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر و اذکار کی جہاں محفلیں ہوں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسروں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، ہمارا مدعا ہمارا مقصد یہاں، جس کام پر ہم مامور، سب جمع ہو جاتے ہیں، پروں سے چھا جاتے ہیں اس محفل پر. اور سرکار فرماتے ہیں وہ اتنے فرشتے ہیں کہ یہاں زمین پر محفل ہو، یہاں محفل کو ڈھکنے کے بعد ان کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل جہاں ہو، یہ آپ غور فرمائیے کتنی رحمت اور کتنی برکت کی بات ہے۔ یہ عموماً لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، ارے بھائی یہ نعت خوانی ہو رہی، اس میں کیا رکھا ہوا ہے، کوئی اور کام کر لیا جائے، یہ کیا ہے خالی لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ۔ عزیزان گرامی، ایسا شخص وہی کہے گا ان رموز سے جو واقف نہ، لیکن صحا میں، صحا ستہ میں اور مسلم کا ہم نے حوالہ دیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ وہ محفل پر چھا جاتے اور سب کو بلا لیتے اور آسمان تک جمع ہو جاتے اور وہ ساری گفتگو جو وہاں ہو سب سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے، وہ سب کچھ جانتا مگر ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے، کیا لائے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں جگہ ہم سیاحت کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا مانگتے تھے۔ کہا مولا تو اس سے سوال کرتے، وہ کیا سوال کرتے تھے۔ کہا مولا وہ تو اس سے جنت مانگتے۔ فرما کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے نہیں، انہوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ جنت دیکھ لیتے شوق اور بڑھتا، اور زیادہ جنت مانگ۔ فرما اچھا اور کیا مانگتے؟ رب کریم فرما تک وہ تو سے پناہ مانگتے۔ کائی کی پناہ مانگتے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، کیا معنی ہوا؟ اگر وہ جہنم کو دیکھ لی تو اور زیادہ پناہ مانگتے تو اس سے جہنم کی۔ حقیقت یہ ہے ہم نے نام سنا ہے اور جہنم کو نہیں دیکھا۔ ہم سمجھانے کے لیے کہتے کہ جب آپ چولہا جلاتے اس میں ایندھن کیا ہوتا، فیول کیا ہوتا، روٹی پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، گیس ہے، آگ ہے، کوئلہ ہے، لکڑی ہے، بجلی ہے، یہ اس کا فیول، اس کا ایندھن کہ جس سے آپ چولہا جلاتے۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم کس سے دہکائی گئی؟ قرآن مجید فرقان حمید سے سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لکڑی کوئلہ نہیں، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ آدمی اور پتھر سے دہکائی جاتی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کی ٹھہرنے کی جگہ، تم ذرا اس سے ہوشیار رہنا، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ مولا جہنم کو نہیں دیکھا، اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پناہ مانگتے۔ رب کریم فرماتا فرشتوں جن کی تم رپورٹ لائے ہو، جن کا معاملات تم یہ میرے پاس لائے ہو، تو تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث کے آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ ہے، فرشتے بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ مولا گویا یہ تو وہ تھے جو تیرے ذکر میں شامل، ایک آدمی گویا دور بیٹھا ان کا تماشا دیکھ رہا، گویا قدیس کے قرائن سے ایسا لگتا وہ اس محفل کا حصہ نہیں تھا۔ کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی محفل ذکر و اذکار، کافی لوگ تو اس میں شریک ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی دور سے تماشا دیکھتا ہے یا کہیں دور بیٹھا ہوتا ہے۔ کہا وہ تو ایک شخص بیٹھا ہوا۔ فرمایا کہ میں نے جن کی مغفرت کی، جو میرے ذکر و اذکار کی محفل میں لوگ لگے ہوئے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دور بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، فرشتوں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ دیکھا آپ نے، جو دیندار لوگ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول میں منہمک ہو اور اس کے رسول یا اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہو، تو دور سے دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے جس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ محفلیں کتنی بابرکت ہیں۔ خالی ہم اللہ کا ثواب نہیں کما رہے بلکہ یہ کتنے معزز لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوں کہ مولا یہ وہ بندے جو تیرا ذکر کرتے، تو کتنی خوش قسمتی ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرام، اس لیے پڑھیے آپ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو. توجہ فرمائیے, قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو, اجی عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. آج دنیا میں ہر شخص کامیابی کامرانی کا متمنی کہ اس سے فلاح اور کامیابی ملے. لوگوں کے نزدیک کامیاب مفہوم جدا جدا, یہ کر لو تو شاید کامیاب ہو جائیں, یہ کر لو تو کامیاب ہو جائیں. خلاق عالم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا تو عقل و خرد کا بنانے والا, انسان کو تو نے بنایا, ہماری عقل دماغ کو بنایا, مولا تو بتا دے کہ فلاح اور کامیابی ہے کس میں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. تو فلاح کہاں کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں فلاح. نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے, حج کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. لیکن اذکار کے علاوہ صوفیہ جو مختلف مشائخ مختلف سلسلوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تجویز کرتے, کہیں ذکر خفی کہیں ذکر جلی جیسے قادری سلسلے, اور ذکر و اذکار پر ایک اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا الوظیفہ الکریمہ ایک الگ سے عزیزان گرامی اس ایک رسالہ. چار ضربی ذکر کیا ہوتا ہے, تین ضربی ذکر کیا ہوتا ہے, دو ضربی ذکر کیا, یہ سارے اذکار کے علاوہ علماء جو ہیں یہ ذکر اس لیے تجویز کرتے ہیں کہ یہ ذکر کی ضرب جب دل پر لگتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آدمی کوئی معصیت گناہ کرتا, ایک دھبا اس پار اس کے دل پر آ جاتا, ایک داغ اگر اس کا ازالہ نہ کرے, اس کو دھوئی نہیں صاف نہ کرے, وہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا. یہ ہیں وہ قلوب جس کے لیے فرمایا کہ بہت سارے پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے, مگر بعض دل ایسے ہیں کہ جتنا تلاوت کیا جائے, جو کچھ بھی کہا جائے, جو کچھ بھی پڑھا جائے, ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ وہ دل ہیں جو بالکل سیاہ ہو گئے. اور جب دل پر کوئی دھبا یا داغ پڑ جائے, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ ہوگا توبہ سے, اس کا ازالہ ہوگا استغفار سے. کثرت سے توبہ کریں, کثرت سے استغفار کریں, تاکہ جو داغ پیدا ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے, وہ بالکل صاف ہو جائے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ صحیح ستہ شریف میں حدیث نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم فرماتے, میں ایک ایک دن میں اپنے رب کے دربار میں 70 مرتبہ استغفار کرتا. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ حضور علیہ السلام کی شان اتنی بلند, اتنی بالا, اتنی اعلیٰ, اتنی ارفع کہ ان کی ابرو کرم کے اشارے سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو میرے غلاموں تمہیں کتنا کرنا چاہیے, تم پر خوف خدا کتنا غالب آنا چاہیے. تو اس کا ازالہ توبہ اور استغفار سے ہوتا. اور بخاری شریف میں ہے فرمایا گیا, اے میرے غلاموں, انسان کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا, ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا, وہ اگر مفلوج ہو جائے, وہ اگر خراب ہو جائے تو پورے بدن کو خراب کر دیتا, پورے بدن کو مفلوج کر دیتا. اور میرے غلام آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. اگر دل صحیح کام کرتا ہے تو ساری چیزیں صحیح کام کرتا ہے. دل مفلوج ہو جائے, خراب ہو جائے, تو یہ پورے بدن کو عزیزان گرامی خراب کر دیتا. اسی لیے صوفیہ دل کے مرقع کرنے پہ, دل کے چمکانے پر بہت زیادہ عزیزان گرامی زور دیتے. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, جو کش کے امام, یہ بتائیے کہ یہ بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا, یہ جو گزر جائے بات جو اس کو بھی جان لیتے ہیں، سامنے والے کو بھی پہچان لیتے ہیں، اس کی دل کی بات، آنے والی باتوں کو پہچان لیتے ہیں. جواب یہ دیا کہ ہمارے یہاں بزرگ حال یہ، وہ اللہ کے ذکر ارکار سے اپنے دل کو منور کر لیتے اور پوری توجہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اور اس نور میں ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا کرتے. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قلب کو منور کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ایک جگہ، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربی فصلی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھی، ایسے شخص کو کامیاب اور کامران عزیزان گرامی قرار دیا گیا. اسی لیے علماء اور مشائخ دل پر ضرب لگانے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل منور ہو جائے، دل روشن ہو جائے. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت امام جنیدی رضی اللہ عنہ جو حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر، ہمارے پیروں کے پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے سلسلے میں واقعہ. ایک شخص تھا زرتشت، آتش پرست، یہ لوگ ایک زنار باندھتے اس طرح اندر، بعض جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ سونے کی زنجیر ایسے باندھتے یا چاندی کی، اور بعض عام جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ڈورا باندھتے جس کو زنار کہتے. ایک شخص زنار کو باندھ کر کچھ اللہ کے اولیاء کا امتحان لینے کے لیے پہنچ گیا. ایک شخص کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہارے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن کے نور سے بچو، کہ مومن سے ڈرو، اس کے تقوی پرہیزگاری، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا، نور سے دیکھتا، تو یہ اس کا معنی کیا؟ کہ فلاں کے پاس چلے جا، وہ بتائیں. انہوں نے دوسرے کے پاس، انہوں نے تیسرے کے پاس، 10-11 اللہ کے ولی ان کے پاس سے ہوتا ہوا جب حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچا. اس کا کیا معنی ہے کہ مومن کے نور سے، مومن کے تقوی اور اس کے بچوں، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، اس کا معنی کیا؟ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے، کپڑے اتار، زنار کو توڑ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. کہا حضرت یہ میں کافی لوگوں سے پوچھتا ہوا آیا، ایمان تو لے آیا لیکن کوئی مجھے نہیں جان پایا. ہمارے جیسا کوئی نفس پرست بندہ ہوتا وہ کیا کہتا، جو اپنی خوبی جانتا، دکھاوا، تصنع، ریاکاری، وہ شاید یہ کہتا کہ جن کے پاس تم گئے ہو یہ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے، میرا مقام تم سے بہت بلند اور بالا، یہ ابھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا، اچھا ہوا کہ تم میرے پاس آ گئے تو میں نے تمہارے سوال کو سمجھ لیا. نہیں، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تم جس جس کے پاس گئے سب نے پہچان لیا، مگر انہوں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کہ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنی ہے، سب نے ایک دوسرے کے پاس بھیجا اور آخر میں تمہیں ہدایت میرے دست حق پرست پر ملنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا. یہ کیا بات، نور پاک مصطفیٰ کی طرف ان کی پوری توجہ ہوتی، اپنے دل کو ذکر و اذکار کر کے ایسا مرقع اور مسجع کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی نظروں سے اوجھل نہیں. اور خاص اس عنوان پر اگر کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ خالص الاعتقاد، اس کا مطالعہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسعت اور ان کی فراست کا عزیزان گرامی کیا عالم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفیہ دل پر زور دیتے ہیں کہ دل کو پاک، یہ نہیں کہ خالی دلی پر زور دیں، نماز روزہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ اس کے علاوہ. ورنہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ صلات کا معنی ذکر ہے یا صلات کا معنی ذکر و اذکار، وہ طبقہ گمراہ ہو گیا. اور وہ آج بھی پاکستان میں موجود جس فرقے کا نام ذکری، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کچھ نہیں کرتا، خالی نماز کے وقت میں ذکر کرتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کا حکم ہے تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے ذکر کیا. اس لیے فرما نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. سارے سوالوں کا جواب ہو گیا تو دل جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی ذکر. اس لیے فرمایا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس کے بعد فرمایا ایک جگہ، آج کتنی بے چینی، ہم لوگ کیوں بے چین، ہر جگہ آدمی بے چین، چین سکون تمانی تلاش کر رہا. اللہ اکبر، اپنے رب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا لوگ تمانی تلاش کر رہے ہیں، اطمینان تلاش کر رہے ہیں، تو ہی بتا دے، کہ تمانیت قلب کہاں سے ملتی، کیسے حاصل ہوتی؟ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے ہمارے استاد حضور حافظ ملت یہ فرمایا کرتے تھے، جب دل بے چین ہو یا دل کا کوئی عارضہ ہو، دل کا کوئی مرض ہو، تو دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ تبارک و تعالی دلوں کو تمانیت اور دلوں کو اطمینان ہوگا اور امراض قلب سے بھی عزیزان گرامی افاقہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے جس کے کرنے کے لیے ہم یا بیٹھے تو پڑھیے اللہ ہو 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 اللہ ہو. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جنو انسو ملک کو تیری آرزو، جنو انسو ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، اور بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو اللہ 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 ہو. طائران جنہ میں تیری گفتگو، طائران جنہ میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، اجی کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق اور کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ ہو 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 اللہ. بزرگوں کا کلام ہے، اس شعر کو سن کر کے آمین کہیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت ہماری سمر جائے. فرماتے کہتے ہیں کہ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق نو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، اور عادت بد بدل اور کرنے کو ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اس پر بھی آپ آمین کہیے تمام حضرات. بد ہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، بد ہو مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ہے ارشاد قرآن لا تقنا تو اللہ ہو 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 اللہ ہو. داخل خود ہم کو جو فرمائے تو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہو اور حور و غلما لب آب جو، ہم ہو اور حور و غلما لب آب جو، اور جام طہور اور مینا صبح، دیکھیں آدھا تو رہ جائیں پی کر لہو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی نسی میں چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہووے عرب، فتنوں کی دھول سے پاک ہوئے عرب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل گھرے چار سو. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ہم اتنی دیر سے اللہ تبارک و ذکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے اللہ کے ذکر کا ادا کر دیا؟ کیا اس کی توصیف اور اس کی تعریف کا ادا کر دیا؟ ہم کیا رب کریم نے ایسے فرشتے پیدا فرمائے کہ جب سے رب کریم نے ان کو تخلیق دیا وہ حالت رکوع ہی میں، حالت سجود میں، حالت قیام میں. اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے جب فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ مولا ہم تیری تسبیح تحلیل کے لیے کافی نہیں، ہم جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جس وقت انہوں نے بھی کہا تھا ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کے بہت کا آلت. فرشتے کتنے ہیں جو اللہ کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو انسان کئی ہزار گنا اس سے جنات ہیں اور اس سے کئی ہزار گنا فرشتے ہیں. تخلیق ملائکہ ایک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا ایک رسالہ، اس میں ایک روایت امام اہل سنت یہ نقل کی کہ روزانہ حضرت جبریل علیہ السلام حوض کوثر میں غوطہ لگاتے اور اس کے بعد میں باہر آن کر جب اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ایک کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا. کتنے فرشتے اس کے پاس کہ ہماری تسبیح و تحلیل کیا ضروری ہے یہ؟ بلکہ ہم تو اس لیے تسبیح اور اس کی ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذکر ہم ذاکرین میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بندوں میں آ جائے، ورنہ اس کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا 16 پارا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. جس کا میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں مرادی معنی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو یہ سمندر کا جتنا پانی اس کو سیاہی بنا لیا جائے، اسے روشنائی بنا لیا جائے، اور اس کے بعد رب کی تعریف لکھو، رب کے کلمات لکھو، رب کی باتیں لکھو. میرے محبوب فرما دو کہ لکھتے لکھتے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے مگر تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، تیرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے. آپ دیکھیے آج ہم بچوں کو پین دیتے ہیں، آپ کے پاس بھی ایک پین ہے، بال پین آپ لیجئے، مہینوں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. جب تک کھوئے گا نہیں، گمے گا نہیں، اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایک چھوٹے سے پین کی سیاہی اتنی کہ لکھتے چلے جائیے، بچوں کو دیجیے جناب ایک دوا، لکھتے چلے جا رہے ہیں، مہینوں جناب لکھتے جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ پورا سمندر اس سے سیاہی بنا لیا جائے، اس سے انک بنا لیا جائے، اور سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور رب کی تعریف لکھو، تو لکھتے لکھتے بطور سیاہی یہ سمندر، اس کا پانی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کی تعریف کتنی ہوگی، اس کی توصیف کیا ہوگی۔ عزیزان گرام، جب آپ تعریف لکھتے لکھتے ان سمندروں کو ختم کر دیں، اسی پر اکتفا نہیں، فرما ولو جئنا بمثل ہی مددا، جتنے تم نے ختم کیے اتنے ہی اور لے آؤ، اور اس سے بھی جب رب کی تعریف لکھو گے میرے حبیب فرما دو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، تیرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ تو میرے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوتا، ہم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر کے اپنا نام عزیزان گرامی لکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا، بقعِ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ یہ کیوں فرمایا، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا۔ ہمارے علماء لکھتے، کوئی شخص اس دنیا میں دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہی ظاہر کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اصرار کیا، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ پائے، اور سامنے پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی ملاحظہ کی، اور بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ افروز ہوئے، نہیں دیکھ پائے۔ اس دنیا میں جو کہے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں یا میں نے دیکھا، اس کا دعویٰ صحیح نہیں۔ البتہ پوری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دو مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ایک مرتبے سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے مطلب یہ نہیں جیسے ہم عام بول چال میں کہتے میاں تو دل کی آنکھوں سے دیکھتا، فرما نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو وہ بینائی عطا فرما دی جو آنکھ کو عطا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع ہو گیا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اعلی حضرت امام علیہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ اتنا قریب ہوئے اتنا قریب، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدی ما اوحا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور وہی فرمائی، سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پایا۔ اور کل قیامت میں خوب یاد رکھیے، اگر دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھ میں ہوا، ہمارے ہاتھ میں ہوا، کل قیامت کا سب سے بڑا انعام جنت نہیں، جنت بھی انعام ہے، سب سے بڑا انعام پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہر مومن کا انشاءاللہ دیدار ہوگا۔ اب کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، علماء نے کچھ تو بحث کی مگر خاموش ہو گئے، اور یہ فرما کہ جو سارے سوالات ہیں اس کے جواب تو ہم جب دیں گے جب دیکھیں گے تب بتائیں گے کہ کیسے دیکھا، اس لیے کہ اس کے لیے لفظ نہیں، کوئی الفاظ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا، مگر حضور علیہ السلام کے غلامی میں یہ انعام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ضرور ملے گا. احتیاط دیکھیے کلام میں، فرماتے ہیں خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا جلوہ اور دیدار ممکن ہے. ہمارے اور آپ کے امام جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہم نے کتابوں میں پڑھا 99 مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا. اللہ اکبر، کیسا امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. تو 99 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس لیے اس ادب کو اس قاعدے کو سامنے رکھ کے کہتے، خواب نور میں آئے جو نور خدا، بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرضیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو. ذکر خدا ہم نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا، مگر خوب یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا نظریہ، ان کا ایمان ایقان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے. جب تک اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری محفل کامیاب نہیں ہو سکتی. درود شریف کے باب میں فرمایا گیا کہ کہیں ذکر و اذکار کی محفل، شاندار مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، بہت اچھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں بھی چلے جائیں، جنت میں جانے کے بعد بھی آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اس محفل میں سرکار پر درود پڑھا ہوتا. دیکھا آپ نے، یعنی جنت میں چلے بھی جائیں تب بھی یہ ہوگا کہ کاش ہم نے اس محفل میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہوتا. آج اب دنیا بھر میں دیکھیے نماز میں کیا ذکر مصطفیٰ نہیں، اذان میں ذکر مصطفیٰ نہیں، اقامت میں ذکر مصطفیٰ نہیں، خطبے نکاح میں ذکر مصطفیٰ نہیں، کہاں ذکر مصطفیٰ نہیں، بلکہ جب ہم نماز پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھتے قرآن مجید فرقان حمید سے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ جس قرآن کو تم پڑھتے ہو کیا یہ قرآن بغیر مصطفیٰ کے تمہیں ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے سے تو قرآن ملا ہے یا نہیں؟ کسی شاعر نے خوب کہا کہ مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے. سب حضور ہی کا تو صدقہ عزیزان گرامی، تو بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید کا مقدمہ بھی مکمل نہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، جب اتحیات پڑھیں تو جب تک نماز پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی جب تک یہ نہ کہا جائے السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ، اس کا پڑھنا واجب. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے اتحیات کا ایک ایک کلمہ ایک ایک جملہ واجب ہے. سہون کسی سے رہ گیا، بھولے سے کسی سے رہ گیا تو اس کو چاہیے کہ جناب سجدے سہو کرے، اور جان کر کوئی واجب ترک کیا، جان کر ترک کرنے سے سجدے سہو سے معاملہ نہیں بنے گا بلکہ نماز لوٹانی ہوگی، نماز لوٹانی. اور ہمارے اکابر علماء، وقت کی گنجائش نہیں، میں مختصر مختصر کر رہا ہوں کہ وقت مناسب پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے. اکابر علماء فرماتے جب تم کہو السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ تو اپنے قلب میں پیارے مصطفیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایسے کہو کہ جیسے تمہاری بات پیارے مصطفیٰ سن رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تم موجود ہو اور تمہاری گفتگو حضور علیہ السلام سن رہے، اس طریقے سے السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ کہ گویا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو سن رہے ہیں، تو بغیر حضور کے ذکر کے تو عزیزان گرامی نماز بھی مکمل نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ خطبے میں یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں ایک تو ہے حمد باری تعالی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام خطبے میں، جب تک جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں، اسی طرح عید کا خطبہ مکمل نہیں، جب تک حضور علیہ السلام کا ذکر نہ آئے. تو عزیزان گرامی، آج ہم ایسا کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنہوں نے ہماری محفلوں میں پہلے شرکت کی ہے، کہ ہم اس میں وہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوا، حضور نے پسند فرمایا، اور وہ ذکر ہے قصید بردہ شریف علامہ امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ. طویل واقعات ہیں، ان کی زندگی کی طرح ہم نہیں جاتے، غرض یہ کہ بہت ہی وہ بڑے ادیب تھے، ان کے قصیدے سے پتہ لگتا کہ لغت کے کتنے ماہر، واقعات کے کتنے ماہر، مغاویات کے کتنے ماہر ہیں، اور ادب میں ان کا کیا مقام تھا. قصیدے کو پڑھنے سے پتہ لگ جاتا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کا قصیدہ حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ بعض عامل حضرات نے ان کے ایک ایک شعر سے ایک ایک عمل نکالا کہ کوئی آدمی اگر کسی کا حافظہ خراب ہو تو کون سا شعر زعفران سے لکھ کر اسے پلایا جائے یا اس کے گلے میں جایا ڈالا جائے، کوئی آصف زدہ آدمی ہو کہ شعر سے اس کا علاج کیا جائے، پورے اشعار سے جو اکابر علماء اس کے علاج انہوں نے دریافت کی، سے مقبولیت کا عالم ملاحظہ فرمائیے. وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، کہا جاتا انہیں فالج ہو گیا، بعض بدن کا علاقہ ان کا مفلوج ہو گیا. وہ جنگل میں چلے گئے اور وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے، ادیب تو بہت عمدہ تھے، ایک قصیدہ لکھ دیا. قصیدہ جب پائے تکمیل کو پہنچا تو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ یہ ہے، وہ درختوں کی بولی جانتے، وہ جانوروں کی بولی بھی جانتے، وہ انسانوں کی بولی بھی جانتے، کائنات کی ہر شے کی بولی جانتے، اس لیے کہ جن دین کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا یہ ان کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ ساری بولی کو جانے، اور اسی طرح مومن کی دل کی بولی بھی جانتے. اس پر اگر آپ کہیں، صرف نکات کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، حضور کہیں تشریف لے، پوری پوری حدیثیں موجود ہیں سیاست اور دیگر کتاب، اور خصوصیت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، خصائص کبرا شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے مدارج النبوت، شفا شریف کی شرح شہاب الدین خفاجی، ملا علی قاری، یہ ساری کتابیں الحمدللہ حضور کے معجزات کمالات سے عزیزان گرامی بھری ہوئی ہیں. حضور تشریف لاتے ایک ہرنی کو چیختے ہوئے دیکھا، تشریف لے گئے، اس ہرنی نے کہا کہ مجھے پکڑ لیا گیا اور میرے بچے بھوکے ہیں، میں اتنی رخصت ہو جائے کہ میں انہیں دودھ پلا کر آ جاؤں. حضور خود کھڑے ہو گئے، ہرنی کو بھیج دیا، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤ، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق دودھ پلا کر آ جاتی ہے. ہرن کی بولی بھی سمجھتے، درخت کو پکڑ کر حضور علیہ السلام فرما چل میری اطاعت کر، تو درخت بھی حضور علیہ السلام کی بولی سمجھتے، پتھر حضور علیہ السلام والسلام کی بولی سمجھتے. آج کل لوگ کہتے ہیں وہ تو خالی عربی تھے، انہیں دوسری زبانیں کہاں تھیں. اور یہ کس لیے کہتے ہیں، تم تو اردو میں کہتے ہو، حضور تو اردو نہیں سمجھتے، کوئی فارسی میں کہتا، حضور تو فارسی نہیں سمجھ. آئیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ خصائص کبرا ملاحظہ فرمائی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین حضرات کو مختلف جگہ مبلغ بنا کر کے بھیجا، تم یہاں تبلیغ کے لیے، یہاں تبلیغ، یہاں تبلیغ کے لیے جاؤ. انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی، اس لیے کہ تبلیغ آسان کام نہیں، جیسے آج کل ہر دھوبی درزی نائی سب جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی، اس لیے تو تبلیغ کی حجامت بن گئی. انہوں نے کہا حضور ہم تو تبلیغ وہاں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو اپنی زبان جانتے، وہاں کی تو بولی نہیں جانتے، تو کس طریقے سے ہم وہاں ان کو زبان میں اپنی تبلیغ کریں. یہ ہے سرکار الحمدللہ ان کا ارشاد، فرما میرے غلاموں امام سیوطی لکھتے، کہا جاتا ہے کہ وہ خاتم الحفاظ، 100,000 حدیثیں انہیں سند کے ساتھ میں یاد تھیں، اتنے بڑے امام امام سیوطی. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما جاؤ، چونکہ میں نے تمہیں حکم کر دیا، چلے جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. ہر صحابی اپنی اپنی سمت چلا گیا اور وہاں کی بولی نہیں جانتا، مگر پیارے مصطفیٰ نے نامزد کر دیا تم یہاں 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 جاؤ. وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے رات میں سوئے، صبح اٹھے تو وہاں کی بولی بولنے لگ گئے کہ جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھیجا. اور حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھی ان کے ایمان لانے کا، حضرت سلمان فارسی مادری زبان ان کی فارسی، حضور کا چرچا سنا، بڑی طویل عمر تھی حضرت سلمان فارسی، کبھی آپ پڑھے، ایک قول تو یہ ہے کہ 350 برس عمر انہوں نے پائی، کچھ کم کی حدیثیں بھی 250 کی بھی ہیں، 200 کی بھی ہیں، ایک روایت تو اتنی کہ 350 عمر انہوں نے پائی. فارسی زبان، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کہا حضور میں نے بزبان فارسی ایک قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں. صحابہ کرام موجود، اس وقت کوئی فارسی نہیں جانتا، تو روایت میں ہے حضور نے ایک یہودی کو بلایا جو فارسی بھی جانتا عربی بھی جانتا، اسے بلا کر کہا سلمان اپنا قصیدہ پڑھیں گے نعت، تو تم ہمیں عربی میں اس کا ترجمہ کر کے بتانا کہ حضرت سلمان نے کیا کہا. چنانچہ حضرت سلمان نے اپنا قصیدہ شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد آپ نے یہودی سے پوچھا سلمان نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، کہا دیکھیے وہ پہلے شعر میں آپ کی یوں تذلیل، دوسرے والے شعر میں آپ کی یوں ہتک کی، تیسرے شعر میں آپ کی یہ بے ادبی کی. ساری تفصیل جب اس نے بتائی، حضور نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، پہلے والے شعر میں اس نے یہ کہا، دوسرے شعر میں یہ کہا، تیسرے شعر میں یہ کہا، سارے قصیدے کا ترجمہ بیان کر دیا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام تو دل کی زبان بھی جاتے، قصیدے کی تکمیل تھی کہ دربار پاک مصطفیٰ میں قصیدہ پہنچ گیا. اور اس کے بعد جب ان کی قسمت بیدار، کیا دیکھتے حضور علیہ السلام کے دربار میں موجود صحابہ کرام علی مریدواں ایک جمع غفیر موجود، اور سرکار فرماتے ہیں شرف الدین اٹھو اور ہمارا قصیدہ سنا. امام شرف الدین بوسیری اٹھتے اور اپنا قصیدہ انہوں نے سنانا شروع کر دیا. ایک روایت میں یوں بھی میں نے پڑھا، جب حضرت شرف الدین بوسیری رحمت اللہ قصیدہ سنا رہے تھے، حضور ان کے قصیدے کو سن کر ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھولوں بھری ٹہنی نسیم سحر کے جھونکے سے جھومتی ہے، ایسے جھوم رہے. اور اس کے بعد حضور نے تحسین فرمائی، قبول فرمایا قصیدہ، اور اپنے دوش اقدس سے چادر نکال کر علامہ شرف الدین بوسیری کو اڑا دی، اور ان کے مفلوج بدن پر مسا کر دیا، ہاتھ پھیر دیا. جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو سارا مفلوج علاقہ جو تھا بالکل بھلے چنگے ہو گئے. اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ جو حضور نے اپنے دوش اقدس سے چادر دی وہ ان کے بدن پر موجود تھی، اس لیے اس کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہو گیا. ابھی تک یہ بات کسی کو معلوم نہیں. جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر چلے، کسی اللہ کے ولی نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کا شرف الدین بوسیری ذرا اپنا وہ قصیدہ تو سنا. وہ کہنے لے کون سا قصیدہ، ذرا پسو پیش کیا، کون سا قصیدہ، کیسا قصیدہ، کیا میں نے لکھا. کہا نہیں نہیں، وہ قصیدہ تم نے لکھا ہے وہ سناؤ. وہ بچنے لگے، اللہ کے نیک بندے اس قسم کے معاملہ سے بچنے کی ذرا راس کو کوئی فاش نہ کر. تو انہوں نے کہا اچھا سنو، جس دن تم حضور کی خدمت میں قصیدہ سنا رہے تھے ہم بھی وہاں موجود. اور اس نے ایک دو مصرے پڑھ کے بتا دیے، کیا یہ مصرا اس کا نہیں ہے. شرف الدین بوسیری کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی اہل دل ہے، اور اس وقت سے وہ شہرت اس قصیدے کی ہو گئی. اندازہ لگائیے کہ اس کی تو اردو میں اگر آپ دیکھیں تو شاید 100 کے قریب آپ کو شرح ملے گی. اور میں خود تجویز یہ کرتا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں زندگی نے وفا کی تو ضرور پڑھیے ایک مرتبہ قصیدہ بردہ شریف، تو پڑھتے ہیں آپ اس کی شرح. اور ہمارے نزدیک اس کی شرح جو بڑی ادیبانہ شرح، بڑے زبردست عالم دین علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی، جو علامہ ابو البرکات صاحب کے بڑے بھائی علامہ محمود احمد رضوی شارع بخاری، ان کے عزیزان گرامی تایا، آج آپ جب داتا دربار جائیں تو داتا دربار جب حاضری دیں، تو جب آپ اس طریقے سے حاضری دیں قدم شریف کی طرف، تو دہنی جانب آپ ملاحظہ فرمائیے جدھر خواتین ہوتی ہیں وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس پر لکھا ہوا امام اہل سنت سید محمد احمد ابو الحسنات. ان کا مزار شریف بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عزیزان گرامی قریب ہے، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی ہے، اس کو پڑھیے تو مزہ اور دو بالا ہوگا، بڑا لطف آئے گا. علم و ادب سے لبریز اس قصیدے کی شرح ہے جو علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمت اللہ نے لکھی، جہاں قصیدے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی گہرائی اور کتنی گیرائی، کتنی وسعت، کتنی فسعت زبان کی فصاحت و بلاغت، وہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کی شرح لکھنے والا کتنا بڑا عالم رہا ہوگا، کہ جس نے ہر گوشے کو عزیزان گرامی بیان کیا. حصول برکت کے لیے ہم دو تین شعر ان کے پڑھتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ پڑھیے تاکہ ہماری محفل جو ہے اس قصیدے سے مرقع اور مسجع اور منور ہو جائے. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق.
الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأحوال مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بعد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ اللهم صل علی سيدنا مولا محمد ماؤدین جودی والکرم و آلہ و بارک و سلیم صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم حضرات, ہم نے عرض کیا کہ محفل ذکر و اذکار, اب ادھر ہم رجوع کرتے ہیں جو آیت ہم نے خطبے میں تلاوت کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے مرکزی آیت جو اپنے مغفرت کی امید بندھانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ارشاد باری تعالیٰ ہوا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بولو, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بندوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جو گناہگار ہیں سیاکار, اپنے بد اعمالی کی وجہ سے مستحق نار ہیں, وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. جب اللہ کے دربار میں سچی توبہ کریں, رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے دربار میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, جب تم سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کا ایک سبب یہ, جب کئی اسباب پائے جائیں تو ہر طرف مفسرین کرام علی مردوان رجوع کرتے, کہتے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے, کوئی کفار مشرکین حضور کی خدمت میں آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دین تو بہت اچھا, مذہب تو بہت اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا جو پہلے ہم نے گناہ کی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ گناہ کیا ہیں؟ بدکاری, بچوں کو گلا دبا کر مار دینا, زندہ درگور کر دینا, بے شمار قسم کی برائیاں. کیا آپ کا کلمہ پڑھنے سے, آپ کا دین قبول کرنے سے یہ سارے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ, لیکن انہوں نے اگر رب کے دربار میں سچی توبہ کی رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اور ان کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ اکبر, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہگاروں کو یہ کہے کہ نہ ڈرائے, کہ میاں اب تو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، اب تو کوئی تمہاری مغفرت کا سامان نہیں، اب تو کوئی نجات کا سامان نہیں. وہ تکذیب کرتا اس آیت کی، اس آیت مقدسہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے معافی اور تلافی کا اعلان ہو گیا. لہذا آج کسی کو یہ حق نہیں، کتنا ہی گناہ کرتا ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اور کیسی توبہ ہم اس کو آگے عرض کریں، کتنی توبہ، 10, 20, 100, 50, 100,000, 200,000، اتنے گناہ. فرمایا گیا کہ اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور وہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے. عزیزان گرامی، ایک موقع پہ ایک شخص آیا اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتح میں جگہ جواب دیکھی گا، اس کا جواب دیا علماء نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہیے کہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور برہان کے معنی دلیل اور معجزے کے لیے جائیں، تو سراپا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر کے بھیجا. عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کیا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مردے جلائے، بلکہ اکابر علماء نے تو اس سے بڑھ کر کہا، جیسے شیخ محقق نے کہا، بھائی کوئی مردہ اس میں زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، بدن، اس کو زندہ کیا، اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پہ کہ یہودن نے حضور کو بکری کے شانہ میں زہر ملا کر دیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک لقمہ تو آپ نے لے لیا، مگر وہ شانہ آپ سے کلام کرنے لگا کہ پیارے مصطفیٰ مجھ میں زہر. ایک صحابی نے جب اسے لیا ایک لقمہ، وہ تو اسی وقت انتقال کر گئے. اور ایک قول یہ لکھا شیخ محقق نے کہ اس کے انتقال کی تادیب اور قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا. آپ کہیں گے وہ ایک لقمہ کیوں کھا لیا؟ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں زہر دیا؟ سنیے اس نے کیا کہا. کہا میں نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے، اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں آپ کو زہر دے دوں گی، آپ کا کام ہو جائے گا. اور میں نے اس لیے بھی کھلایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی کو زہر اثر نہیں کرتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پتہ لگ جائے گا آپ کو زہر اثر نہیں کیا. علماء فرمایا یہ حکمت تھی کہ ایک لقمہ کھانے کے بعد شانے نے کلام کیا. ایک لقمہ کھانے کے بعد جب حضور کی وفات نہیں ہوئی، زہر نے اثر نہیں کیا، تو یہ واضح ہو گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. ایک آدمی کو زندہ کرنا دوسری بات، یہ بھی کمال ہے، نہیں کہ کمال نہیں، ایک جز کو زندہ کرنا کتنا بڑا کمال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ممبر شریف بننے سے پہلے ایک لکڑی سے سہارا لگاتے، کھجور کا تنا، حضور اسے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے. لکڑی کا ممبر فراہم کیا، حضور نے پسند فرمایا، آپ اس پہ جلوہ افروز ہوئے، تو کیا ہوا، ایک رونے کی آواز آئی، بڑی خطرناک گریے کی آواز آئی. ایک قول تو یہ بھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور اگر اس کو تسلی نہ دیتے تو قریب تھا کہ اس کی آہ و بکا سے ہمارے جگر پڑ جاتے. صحابہ کرام علی رضوان کو پتہ ہی نہیں لگا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق اس کے قریب گئے اور اس کو تسلی دی، اس پر ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا. ایک روایت یہ ہے سرکار کا اختیار دیکھی، فرمایا کیا میں تجھے وہاں لگا دوں جہاں سے تجھے توڑ کر لایا گیا، تو اسی طرح پھل دینے لگ جائے، اسی طرح سبز و شاداب ہو جائے. درخت نہیں مانا. حضور نے اس کو آخری پیشکش کیا کہ وہ سنیے، فرمایا اگر تو پسند کرے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں جہاں تیرے پھل اولیاء اور انبیاء کھائیں. وہ درخت اس پہ راضی ہو گیا. سرکار نے فرمایا جا، ہم نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا. دیکھیں آپ، ایک سو کا تنا جو ہے وہ کلام کرنے لگ جائے. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونکتے، واقعی بہت بڑا کمال، واقعی کہہ دیا کرے یہ کیا کمال، نہیں بہت بڑا کمال ہے یہ، لیکن مجھے بتائیے حضور درخت سے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے، یقیناً کرتا پہنے ہوں گے، یقیناً کچھ نہ کچھ حضور علیہ السلام کا اظہار، اور کپڑا جو ہے وہ بدن سے لگا ہوا، اور کپڑا جو ہے وہ درخت سے لگا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. یہ تو شان حضور کی یہ ہے کہ جن کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، ارے جن کے دامن کی ہوا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جب پھونکتے ہیں تو ان کے تو دامن کی ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیات پیدا فرما دی کہ درخت کو دامن کی ہوا لگ جائے تو درخت بولنے لگ جائے، پتھر بولنے لگ جائے، اللہ اکبر، مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا اور اس نے مشروط کر دیا ایمان لانے اور کہا کہ میں ایمان جب لاؤں گا، جب آپ میری بچی کو زندہ کرے جو زندہ دور درگور کر دیا کرتے۔ حضور تشریف لے گئے، پر میں کہاں دفن کی اپنی بچی؟ کہا یہاں دفن کی۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، وہ بچی قبر سے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد حضور نے پوچھا، یہ بھی اختیار ہے تو مصطفیٰ سنیے، حضور نے پوچھا کیا تو دنیا میں آنا چاہتی؟ اگر وہ ہاں کہہ دیتی تو کیا ہوتا؟ یقیناً حضور علیہ السلام اسے دنیا میں لاتے، اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور کا تھا۔ جب ہی تو اسے پوچھا کیا تو دنیا میں آنا چاہتی، اس نے کہا نہیں۔ جو جملہ اس نے کہا اس سے ہمارے اس عنوان کا تھوڑا سا تعلق، اس بچی نے کیا کہا؟ حضور میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی۔ کیوں نہیں آنا چاہتی؟ کہا میں نے اپنے رب کو اتنا کریم اور مہربان پایا کہ اپنی ماں باپ سے زیادہ میں نے اللہ کو مہربان پایا۔ جو رب کریم اپنے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہو عزیزان گرامی، تو پھر اس کے بعد ہمیں غم اس معنی کر نہیں کرنا چاہیے کہ سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رجوع کریں عزیزان گرامی۔ اور اس کی رحمت، فرمایا مسلم شریف میں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اپنی شان کے مطابق، اور زمین پر کتنے بھیجے؟ فرمایا کہ 99 تو اپنے پاس رکھے اور ایک زمین پر بھیجا۔ اور فرمایا یہ تم جانتے ہو کہ جانور اپنے بچے پہ پیر نہیں رکھتا؟ جانور کو کیسے پتا ہے کہ اگر بچے پر پیر رکھوں تو یہ بچہ مر جائے؟ آپ نے دیکھا کبھی مرغی کو؟ ابھی بچے پیدا ہوئے، انڈے میں سے ابھی نکلے، پر جھاڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، چیل کی آواز آئی، فوراً مرغی نے ایک مخصوص آواز نکالی، سارے بچے اس کے پر کے نیچے آ گئے اور مرغی نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا۔ یہ انڈے میں یہ کس نے بتا دیا کہ یہ تیرا دشمن، اور یہ کس نے بتا دیا کہ تیرے اماں کے پر جو ہیں وہ امن و عافیت کا گہوارہ؟ فرمایا جتنا بھی رحم و کرم تم اپنی اولاد سے کرتے ہو، اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، یا ماں باپ تم پہ کرتے ہیں، جو دنیا میں رحم و کرم ہے وہ تو رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ 99 رحمتوں کا کیا ہوگا؟ وہ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں عمدے بندوں پر فرمائے گا۔ تو کتنا وہ مہربان ہے، اللہ اکبر، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار۔ امام اہل سنت کہتے ہیں یہ مجدہ اور یہ تمہیں بشارت ہو کہ مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار، کل قیامت میں شاف ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار۔ سبحان اللہ، حضور بھی کریم ہے، رب کریم جو ہے وہ بھی کریم ہے، دونوں کریموں سے ہمارا معاملہ ہوا، انشاءاللہ حضور کے صدقے میں ہماری نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ عزیزان گرامی مہربان ہے، بس کوئی آئے تو صحیح میدان میں، اس کے دروازہ کھٹکھٹا ہے، فرمایا گیا کہ کوئی میری طرف، یہ ہمیں سمجھانے، کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتی، اور کوئی ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تو میری رحمت ایک گز اس کی طرف بڑھتی، اور کوئی اگر چل کر میری طرف آئے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو رب اتنا کریم ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مسلم شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر دیا کرتے۔ اب جو عام مشہور تھے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی، مگر جو واقعہ ہمارے آقا نے بیان کر دیا وہ ظاہر ہے کہ حدیث بن گیا، اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی اس میں تشکیق کا پہلو نہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے رب کریم کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور اس کے بعد ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ ایک راہب کے پاس پہنچتا ہے، تو آپ کے گلے میں ڈلنا چاہیے، نہیں ٹھیک ہے، درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ما وبین الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ چھ طرق پر یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, کچھ کم وہ بھی. فرمایا کہ 99 قتل کیے تھے. ایک راہب کے پاس گیا, اس زمانے کا عبادت گزار, کہا میں 99 قتل کر چکا, کوئی مغفرت کا سامان ہے, کوئی رحم کرم کا کوئی سلسلہ ہے؟ وہ بہت ہی خوش آدمی تھا, کہنے لگے کمال کر دیا, 99 قتل کرنے کے بعد اب رحمت اور مغفرت کا راستہ تلاش کر رہا. اس کی دل شکنی کر دی, خوش آدمی تھا, کہا نہیں اب تیرے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں, قاتل تو قاتل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. 99 قتل کرنے والے کا دل کتنا مضبوط ہوگا. اور آج بھی آپ سے میں کہتا ہوں, مجھے بتائیے شہر کا حال, لوگ آدمی کو ایسے قتل کرنے سے مکھی اور مچھر کو مار دیتے ہیں. فرما گیا ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کا قتل, اور ایک آدمی کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا. کیسے آدمی قتل کر دیے جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ اور میں روزانہ پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, یہ بم بلاش کرنے والے, یہ اسلام پھیلانے والے, یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں, افطاری کے بعد بم بارتے, جمعے کے نماز میں جناب بم باری کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کوئی انسانیت کا ان میں کوئی ایک گوشہ بھی عزیزان گرامی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے, اور اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرما. 99 جس نے قتل کی ہو تو دل کیسا ہوگا؟ چنانچہ اس نے کیا کہا, جب مغفرت کا سامان نہیں اس نے اسے بھی قتل کر دیا. لیجئے صاحب 100 کا قاتل ہو گیا, 100 قتل کرنے کے بعد ڈالی مولانا گلے میں. اب سنیے تھوڑا سا تصوف کا مسئلہ, طریقت کا مسئلہ. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کا نام لوامہ بتا. آدمی کے ایک تو مفتی ہے نا, جیسے فتویٰ لکھتے ہیں مدرسے میں, پوچھیں ایک مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا, آپ خود بتائیے کوئی غلط کام کرے یہ مفتی آپ کو کہے گا بالکل غلط, کوئی دودھ میں پانی ملائے یہ مفتی کہے گا بہت غلط کام کیا, کوئی ملاوٹ کرے گا یہ مفتی کہے بہت غلط کام کیا. چاہے ظاہری طور پر حشاد بچہ, مگر یہ ایک نفس ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے, جس کا نام نفس لوامہ. ایک قوت ہے انسان کی کہ جو اس کو ملامت کرتی, 100 قتل کرنے کے بعد نفس ملامت کر رہا. پھر ایک قرینے طریقے کے کسی شخص کے پاس جاتا, کہا مجھے توبہ کا کوئی ذریعہ بتا. انہوں نے کہا اچھا دیکھ, فلاں جگہ بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے, تو وہاں چلا جا, سارا قصہ اس سے بیان کرنا, وہ تیرے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی مغفرت کا سامان نکالے. یہ جاتا ہے جناب, خدا کا کرنا دیکھیے, رات دن ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں, ایک بچہ مردہ پیدا ہوتا, 1 سال کا بچہ انتقال کر جاتا, 20 برس انتقال کر جاتا, 30 برس کا نوجوان انتقال کر جاتا. آپ قبرستان جائیے, تختیوں میں صرف نام پڑھتے جائیے, کیسے کیسے لوگ تھے جن کی وجہ سے محلہ کانپتا تھا, آبادیاں کانپتی, جن کے ڈنکے آسمان اور زمین میں گونجتے تھے, آج سب کے سب قبر میں پڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. موت کا وقت ایک معین ہے, اور ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹلتا, یہ ہم سب کو معلوم ہے. لہذا کوئی سامان کیا ہم نے یا نہیں, ارشاد باری تعالیٰ سنیے, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ذرا جھانکو, دیکھو غور کرو, آج اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے, کوئی سامان مغفرت ہے؟ کوئی مدرسہ کھولا, کوئی مسجد میں حصہ لیا, کسی کو پڑھایا قرآن مجید فرقان حمید, کسی کو سکھایا, کوئی دینی کام کیا, کسی بیوہ کی مدد کی, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا, کوئی نیکی ہے؟ مجھ سمیت ہم غور کریں تو شاید ہمارے پاس کوئی سامان مغفرت نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرما. یہ چلا توبہ کرنے کے لیے, بیچ راستے میں موت آ گئی, بیچ راستے میں موت آ گئی. چونکہ میں نے کہا یہ حدیث کئی طرق پر ہے, تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ گرا تو اس کا سینہ ادھر کی طرف زیادہ ہو گیا جدھر نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا. اب فرشتوں میں نزا ہوا, اللہ حکمت ہے وہ جانتا, رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا آدمی, عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا آدمی, کہنے یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل. وہ دوسرے کہتے ہیں 100 آدمی کا قاتل تو ہے, لیکن جا تو رہا نا توبہ کی طرف, نجات کی طرف جا رہا, یوں کہتے ہیں ہمارا. رب کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں حکم بنا, انہوں نے کہا ٹھہرو میں تم دونوں میں فیصلہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تم فیصلہ کر. کوئی ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں تم میں, یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے ناپتے ہیں زمین, اور جہاں جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو ناپتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر زیادہ ہے تاکہ اسی کے ساتھ اس کا کام ہو جائے. فرشتوں نے جب زمین کو ناپا, اس کا سینہ صرف اس طرف زیادہ نکلا جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے. کہا اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نجات ہو جائے. اور ایک روایت میں بڑا پیارا جملہ ہے, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و مغفرت ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے بندوں پر جب مہربان ہو جائے تو کیسی مہربانی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. عزیزان گرام, وہ دیکھ, ایک حدیث شریف میں ہے, فرشتے کو بھیجا حکم بنا کر, اس نے فیصلہ کیا ہم ناپتے ہیں, کدھر سے ناپ, ادھر سے, دونوں طرف سے. رب کریم اس زمین کو حکم دیا ادھر تھوڑا سا بڑھ جا, اور اس زمین کو حکم دیا کہ تھوڑا سا تو سکڑ جا, اور اس کے بعد جب ناپا تو وہ تھوڑا سا ادھر زیادہ نکلا اور اس کی نجات ہو گئی, اس کی نجات ہو گئی. یہ بھی رب نے اپنے کرم سے کسی زمین کو بڑھا دیا, کسی زمین کو گھٹا دیا تاکہ نیک بندوں کی آبادی کی طرف زیادہ ہو جائے اور اس کی نجات ہو جائے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں لو مولانا تو آج بھی اختلاف لے کر کے بیٹھ گئے, اسی میں تو پیغام دینا آپ کو, جو بات آپ کو سمجھانی اس محفلوں کے ذریعے. آج آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں ارے یہ لاہور کیوں جاتے ہو داتا گنبش علی حجویری, یہ کائے کے لیے جاتے ہو حضرت عبداللہ شاہ غازی, یہ بزرگوں کے مزاروں میں کیا رکھا, یہ اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں میں کیا رکھا, کائے کے لیے جا رہے. ملاحظہ فرمائیے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا, توبہ بھی نہیں, ارادہ توبہ, ابھی تو توبہ کی نہیں اس نے, ارادہ ہے توبہ, توبہ کا ارادہ کیا تو اس پہ بخش دیا جائے. اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف رخ کرے تو بخش دیا جائے, تو اللہ کے نیک بندوں کے آستانے کا حال کیا ہوگا, وہ خود کتنے باعث سے برکت ہوں گے, اللہ اکبر. اب آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں میں. امیر تیمور بخارا کے بازار سے گزر رہا, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں مکتوب نمبر 92 میں اس کا ذکر کیا, مکتوب نمبر 92 اس میں ذکر کیا. امیر تیمور کے متعلق کچھ ہمارے خیالات درست نہیں, لیکن اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کچھ عقیدت بڑھی کہ امیر تیمور کا خاتمہ کیا ہوا. مجدد صاحب کی زبانی سنیے, فرماتے امیر تیمور بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا, وہ بخارا کے بازار سے گزر رہا, حضرت سرکار نقشبند رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے خدام چٹائیاں ان کی دریاں باہر لا کر اس کو جھاڑ رہے تھے. اتنا بڑا بادشاہ, وہ کہتا تمہیں پتا نہیں کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور تم دریاں چھٹک رہے, بلا کے نہ جانے کیا سزا دیتا کہ میں جا رہا ہوں مجھے گرد آلود کر دیا, نہ جانے کیا. اس زمانے کے بادشاہوں کی عقیدت دیکھی اللہ کے نیک بندوں. امیر تیمور اپنی بگی, شاہی بگی میں سے اتر کر کھڑا ہو گیا, لوگ پہچان نہیں پائے, دریاں جھٹک رہے, ساری گرد امیر تیمور نے اپنے اوپر لی, اور اوپر لینے کے بعد اس سے ایک برکت اور تبرک سمجھ کر اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا, ایسے ہاتھ پھیر کر بدن پر شاہی بگی میں بیٹھ کر چلا گیا. مجدی صاحب کہتے ہیں اس گرد کی برکت تھی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا, اس گرد کی برکت تھی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا. ارے اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں کی گرد پڑ جائے تو آدمی کی مغفرت ہو جاتی, تو ان آستانوں کی کیا پوچھتے ہو. عزیزان گرامی, بات غرض یہ کہ جا رہا ہے, ارادہ توبہ, توبہ نہیں مگر رب کریم نے اپنا کرم فرما دیا, ارادہ توبہ پر بھی کرم فرما دیا. ایک واقعہ مثنوی شریف سے مولانا روم کا سنیے, کیا اللہ اکبر, بلند آواز سے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا, کچھ لوگ اس زمانے بیرہ روی کا شکار تھے. کیا ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دورہ فرما رہے ہیں, ایک گلی میں داخل ہوئے, اس گلی میں وہاں سے ایک شرابی نشے میں بغل میں شراب کا شیشہ بڑا مگن چلا آ رہا, خراما خراما آدھی گلی میں پہنچا, حضرت فاروق اعظم کو جب دیکھا آدھا نشہ تو وہیں ہرن ہو گیا. لو اب کیا کہنے لگا, اب کیسے بچے حضرت عمر فاروق کے درے سے. اللہ اکبر, ان کا درہ ایک رسی کا ہوتا, مگر حضرت ابو ہریرہ کا قول ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ جب بنی امیہ کا دور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد بنی امیہ کے سپاہی اپنی تلواروں کیسے چمکاتے ہوئے جاتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے قسم خدا کی تمہاری تلواروں میں وہ حیبت نہیں ہے جو فاروق اعظم کے درے میں تھے. ہاں جو فاروق اعظم کے درے میں ہیبت تھی وہ تمہاری چمکتی ہوئی تلواروں میں وہ نہیں. فاروق اعظم کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور ہیبت کھا گیا. اب چلتا جا رہا, فاروق اعظم قریب آ رہے ہیں, یہ ان کے قریب. چلتے چلتے دل میں اس نے کہا, اے اللہ تبارک و تعالی, آج اگر تو نے مجھے فاروق اعظم کے درے سے بچا لیا, میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. عزم مسمم کر لیتا, لیکن بغل میں تو شراب کا شیشہ دبا ہوا. فاروق اعظم جتنے جتنے قریب آتے گئے ان کی ہیبت ایسی چھائی کہ وہ چلتے چلتے بیٹھ گیا. اس کی شکل و صورت کا نشیب و فراغ دیکھ کر فاروق اعظم سمجھ گئے کہ کوئی دال میں کالا, کوئی مسئلہ ضرور. کا جوان کیا کرتا, کھڑا. وہ کھڑا ہو گیا, یہ بغل میں کیا ہے, کیا ہے بغل میں. اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس میں دودھ ہے, اس میں دودھ ہے. حضرت عمر فاروق سوچ لے گی اگر دودھ ہے گھبرایا کیوں, پریشان کیوں ہوا, کیا پنا نکالو. اس کو جب نکالا, جب ڈھکن کھولا, الٹ کر دیکھا تو واقعی اس میں دودھ تھا. اس کو تو چھوڑ دیا مگر پریشان ہو گئے, اور ذہن اس طرف جاتا بار بار. چین سکون اطمینان اڑ گیا, مولا اگر اس میں دودھ تھا یہ گھبرایا کیوں, اس میں اگر یہ دودھ تھا تو یہ پریشان کیوں ہوا, اس میں اگر دودھ تھا تو یہ حیران کیوں تھا, اس کے شکل اور صورت میں کیوں ہے بت. سوچنے لگ گئے, رب کریم کا کرم دیکھیے, اپنے نیک بندوں پر القا فرماتا ہے. وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے. القا شیطان کا وسوسہ, تصوف کی زبان میں بہت نازک مسئلہ ہے یہ. اس کا جاننا کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں, القا کسے کہتے ہیں. کچھ اللہ کے نیک بندے اس میں کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ لوگ شیطان کے دھوکے اور اس کے فریب میں آ جاتے ہیں. جیسے حضور داتا گنبش علی حجویری کے واقعات میں ہم نے پڑھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں, پیر میں آپ کے زخم, مرید کا رومال کندھے پر ہے. ایسے سوچا کہ رومال پھاڑ کر کے پیر صاحب کے پٹی باندھی جائے, پیر میں زخم ہے. پھر سوچا کہ رومال ضائع ہو جائے گا. اپنی منزل پہ پہنچے تو داتا صاحب کا مرید پوچھتا ہے, شیخ ایک مسئلہ پوچھنا. کہ کیا مسئلہ؟ کہا ذرا یہ بتا دیجئے وسوسہ کیا ہوتا اور القا کیا ہوتا. تو داتا صاحب نے اس کے حال کے مطابق جواب دیا, فرمایا سنو, جب ہم تم چل رہے تھے تو پیچھے تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ رومال پھاڑ کر پیر میں پٹی باندھی جائے, یہ تو تھا القا, اور بعد میں جب خیال آیا کہ رومال ضائع ہو جائے گا, یہ تھا وسوسہ. سمجھ گئے؟ تو وسوسہ اور القا, اس کو سمجھنا بھی اللہ کے نیک بندوں کے بہت بڑی بات. کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم بے چین ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر القا فرمایا اور فرمایا عمر مت گھبرا. فرمایا کہ تم نے سوچا بالکل صحیح, نام دارم اے عمر من ظلمن, تم نے میرے نام پڑھے اس میں تم نے دیکھا کہ میرے ناموں میں ایک نام ہے اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا. تو کیا ہوا؟ اس نے دعا کی تھی, از دعا کردم خمر شیری لبن. کہتے ہیں اس نے دعا کی کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں, آج اگر عمر فاروق کے درے سے بچ گیا پھر کبھی توبہ نہیں پیوں گا. اے عمر, ہم نے اس کی شراب کو شیری لبن میں بدل دیا, اس کو ہم نے دودھ میں بدل دیا تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. تب جا کر حضرت عمر فاروق کو تمانیت ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا تھا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ تو ہے اپنی جگہ, مگر یہاں تو رب کریم ارادہ توبہ پر بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے, ارادہ توبہ پر بھی اپنے بندوں پر عزیزان گلامی رحم فرما دیتا. اور مسلم شریف میں تو پورا باب ہے, اس میں ہم صرف چند نکات عرض کرتے ہیں. سیاح ستہ میں بھی پوری کتابوں میں باب, صرف چند نکات عرض کر کے آگے چلتے. فرما جو آدمی سچی توبہ کر لے وہ ایسا جیسا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. ایک حدیث شریف فرمایا کہ وہ ایسا جس نے سچی توبہ کی اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا, آج ہی پیدا ہوا. اور ایک شریح قرآنی آیت اور حدیث یہ کی طرح شو کہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا بلکہ اس کے سیئات, اس کی برائیوں کو حسنات میں بدل دیتا, نیکیوں میں بدل دیتا, وہ اتنا کریم اور مہربان. اور مسلم شریف کتاب التومہ میں حدیث شریف حضور نے ایک واقعہ سنایا, ہمارے اذہان ہماری عقلوں کو ملوز رکھے کہ جانتے ہو جب تم رب کے دربار میں سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کتنا خوش ہوتا. توبہ تو ہم کر رہے, وہ معاف کرنے والا, لیکن اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. ایک مثال دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یوں سمجھو کہ ایک شخص ہے طویل سفر پر روانہ ہو گیا, سارا زادیرا اس کی ایک اونٹنی پر ہے, کھانا پینا لباس وغیرہ وغیرہ سب اونٹنی پر ہے. وہ طویل سفر کے لیے نکلا, جنگل میں جب پہنچا تو اس سے وہ اونٹنی گم گئی، بوریا بستر کھانا پینا زادیرہ مکمل اونٹنی پر، وہ اونٹنی گم جاتی، بسیار تلاش، چاروں طرف جنگل میں تلاش کرتے کرتے تھک ہارا بیٹھ گیا، کیا کیا جائے، اونٹنی تو نہیں ملتی، اب جان کیسے چھوٹے، سفر بھی جاری نہیں رکھ سکتے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا، اب تو جان اسی وقت چھوٹے گی جب موت آئے گی، اس کے بغیر تو جان نہیں چھوٹے، چنانچہ سو گیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلی، سرکار فرماتے اس کی اونٹنی جو گم گئی اس نے اپنے سرہانے کھڑے ہوئے اسے پایا، فرما اے جماعت سا اب تم بتاؤ کہ وہ کتنا خوش ہوگا اپنی سواری کو دیکھ کر، صحابہ نے کہو تو بہت خوش ہوگا اس سواری کو دیکھ کر کہ جس کو اس نے پورے جنگل میں تلاش کیا مگر اسے نہ ملی، اور سونے کے بعد اچانک آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی اس کے سرانے کھڑی، بہت خوش ہوگا، فرما سنو جب کوئی بندہ رب کریم کے دربار میں سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ خوش ہوتا، اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا، تو عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرما، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز نہ امید مت ہونا، جب بھی جو گناہ کیے ہیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رجوع کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا، لہٰذا رمضان کی 29ویں شب یہ جو فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو، یہ وہ راتیں کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب کریم وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے چند باتیں دعا سے متعلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جائے تو دعا کیسی کی جائے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے لا علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت مجھے کوئی تکلیف مت دینا، جو دینی یہیں دے دے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، کیا اس کا قہر و غضب ہم دنیا میں جھیل سکتے ہیں، بے عین ہی واقعہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، حضور کی آنکھوں سے کون سی بات اوجھل ہو سکتی، مریض کو پوچھ کر فرمایا کوئی تو نے ایسی ویسی دعا تو نہیں کر، کہا حضور ایک دعا میں نے کی، میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جو بھی میرے ساتھ معاملات ہوں وہ سب کا سب مجھے دنیا ہی میں دے دے، یعنی کوئی اگر مجھے عذاب دینا ہو، کوئی میرے معاملات ایسے ہوں تو دنیا ہی میں مجھے دے دے، فرما کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کل قیامت، نہیں، فرما یہ کیا کیا تم نے، یہ دعا کر، اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا کوئی صاحب کو سجدے سہو نہ ہو جائے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے، یہ دعا کر اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو حضور جب تشریف لے گئے تو کہا حضور نے اس کے لیے دعا کی، دعا کرنے کے بعد وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا، ایسے دعا مت کیجئے گا کہ مولا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہو دینا چاہتا ہو بھائی یہیں دے دے، اور اس کے بعد قیامت میں ہم سے مت پوچھے گا، اللہ کا کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے عذاب کو کوئی برداشت عزیزان گرامی نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، کیسے دعا مانگے، اپنے لیے بھی مانگے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، خاص اس مسئلے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی کا رسالہ احسن الویا لی آدابی دعا، اور اس پر ذیل المدعا اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ دیکھنے کے لائق، اسی میں سے ہم چند باتیں بیان کرتے ہیں اور دوسری کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیسے دعا کریں اپنے لیے نہیں، جیسے کہ صاحب آئے دیہاتی اعرابی اور وہ کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت فرمے اور کسی کی مت، حضور نے فرما تم نے تو رب کی رحمت کو بہت محدود کر دیا، یعنی صرف میری اور اپنی مغفرت مانگ رہے، نہیں جب مغفرت مانگو تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے لیے مانگ، اور جب سب کے لیے مانگو گے تو ایک ایک آدمی کا الگ الگ ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگو، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو یہ تو فرمایا نا کہ سب کے لیے مانگو، اپنے عز اقربا دوست احباب رشتہ دار اقارب سب کے لیے مانگو، اور جب بندہ دعا مانگتا ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی دعا پر وہ آمین بھی کہتا ہے، اور یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے فلاں آدمی جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، ہم تو اپنی گناہگار زبان سے کہتے ہیں، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا مولا اسے بھی شفا عطا فرما، اللہ اکبر، تو اس کی نسبت تو ہماری دعا کچھ نہیں، وہ تو فرشتہ، اس کی یقیناً کہ مولا فلاں آدمی کی روزی میں فراغی عطا فرما، فرشتہ کہتا آمین، اور اپنے رب سے کہتا مولا اس کی روزی میں بھی فراغ عطا فرما، مولا تمام امت مسلمہ کو صحت و عافیت عطا فرما، فرشتہ آمین کہتا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا اس کو بھی وہی عطا فرما جو تم دوسرے مسلمانوں کے لیے کرو گے، رب کریم فرشتے کو متعین کر دے گا، وہ آمین بھی کہتا ہے اور وہی بات آپ کے لیے رب کریم سے مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً فرشتوں کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتی ہے، اسے جب دعا کرو پورے امت مسلمہ کے لیے کرو، اور بد دعا مت کرو، جیسے عموماً اچھا دور تھا، تعلیم اچھی تھی، لوگ گھروں میں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے، تو اس زمانے میں یہ عورتوں میں خواتین موجود ہیں نا، یہ بیماری بہت زیادہ، مثلا کیا کوئی بچہ شرارت کرے تو کیا کہتے ہیں، ارے کمبت مرتا نہیں، اتنے مر رہے ہیں تو نہیں مرتا، اتنے کھپ رہے ہیں تو نہیں کھپتا، کب تیرے سے میری جان چھوڑے گی، کب تیرا بیڑا غرق ہوگا، یہ من عورتیں کرتی ہیں نہیں، حدیث شریف فرمایا اپنے اہل و عیال کو بد دعا مت دو، اپنے جانوروں کو بد دعا مت دو، اپنے مویشیوں کو بد دعا نہ دو، کیوں؟ فرما مان وہ ساتھ اگر مقبولیت کی ہے، 24 گھنٹے میں کہ ساتھ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا، اور آپ کے منہ سے یہ نکل گیا تو کیا ہوا، پھر تباہی اور بربادی ہو گئی، تو آپ روئیں گے پیٹیں گے یا نہیں؟ اس لیے فرمایا بچے تو اولاد، تو اولاد، اپنے مویشی، اپنے جناب اسباب کے لیے بھی بد دعا مت کرو، اس سے بچو۔ ایک دور وہ تھا جب صحیح تربیت ہوتی، بچہ کوئی خطا کرتا، خواتین سن رہی ہو یاد، تو عورتیں کیا کہتی، ارے اللہ تجھے نیکی دے، یہ کام تو نے کیوں کر دیا، اللہ تیری مغفرت فرمائے، یہ کام تو نے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نری تیری نجات فرمائے، یہ کام تو نے کیوں کیا۔ دیکھیے ڈانٹتی بھی تھی تو دعائیں دیتی ہوں، آج کل ماں کہتے تیرا بیڑا غرق ہو، اتنے مر رہے تو نہیں مر رہا کم مت، تو اب کیا ہوا جب مر جائے تو یہی بیٹھ کر کے روئے گی، اس لیے فرمایا بد دعا مت کرو۔ اس کے بعد آئیے کون کون سی وہ جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا، فرمایا جمعے میں، اس پر اعلی حضرت نے تقریباً 40 اقوال نقل کی کہ جمعے میں جب امام، یہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جمعے میں ایک ساتھ ہے جس میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ساتھ کب ہے، جب عربی خطبہ ہو، امام جب ممبر پر بیٹھ جائے، اذان خطبہ ہو، تو ممبر پر بیٹھنے سے یہ ساتھ شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے تک یہ ساتھ رہتی ہے، جس میں بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا۔ اور کیسے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر، ہمارے مذہب میں حنفی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز نہیں، اذان کے بعد کی دعا کرنا بھی جائز نہیں، خطبے کی، یاد رکھی۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں لکھا اس کو اس طریقے سے سنا جائے خطبے کو کہ جیسے 2 رکعت نماز کا وہ متبادل ہے، یہاں تک کہ فرما اذان خطبے میں جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں، کہاں، خطبے کی اذان، اقامت میں نہیں، دوسری اذانوں میں نہیں، کب، جب قرآن مجید تلاوت کیا جائے، تلاوت کے بعد حضور کا نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومے، جمعے کی اذان ہو رہی ہو تو انگوٹھے نہیں چومے، جمعے کی اذان، تو اذان جو ہو رہی ہے تو خطبے کا ادب یہ ہے کہ بالکل آدمی ساکن رہے، بالکل آرام سے بیٹھ کر کے خطبہ سنیں، اور تلاوت میں اگر حضور کا نام آئے تو قرآن مجید حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ان 2 مواقع پر انگوٹھے چومنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو خطبہ دل میں رکھیں، آپ دعا تو نہیں کر سکتے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، صحت و عافیت عطا، یہ دعائیں دل میں رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بات میں نے کہی، آدھی بات اٹھ کر مت چلے جائیے آپ، تاکہ میں وہ بھی حدیث بیان کروں تاکہ آپ کو یہ یاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، سب سے مستند حوالہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، کتاب موضوعات کبیر، حضرت ملا علی قاری کے زمانے میں جو حدیث سے غلط جھوٹی گشت کر رہی تھیں ان پر ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، اس کا اردو میں کیا ترجمہ کریں کہ موضوعات کبیر کا جھوٹ کا پلندرا، یہ ترجمہ کر دیں آپ، ساری جھوٹی حدیثیں اس میں جمع کر دیں، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث نہیں، اللہ تبارک و تعالی گاہے گاہے ایسے امام محدثین پیدا کر دیتا کہ ادھر ادھر کے لوگ اگر اس میں کچھ گڑبڑ کر دیں تو اس کا کام یہ ہوتا کہ صحیح راستہ امت کو دکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت فرما رہا، جیسے ہمارے قریب دور میں اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو پیدا فرما دیا کہ جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے علوم اور فنون سے روشن کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور کرم فرما دیتا۔ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں، کبھی ابھی سے یہ موضوعات کبیر میں ہے، یہ بھی جھوٹی ہوگی، جبھی تو آپ موضوعات کبیر کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ملا علی قاری نے حدیث نقل کی، حضرت بلال نے اذان کہی، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود۔ حضرت بلال جب یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، اپنی آنکھوں پر لگایا اور ایک قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے۔ اور اس پر کوئی علماء آپ میں کہ کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہے، منیر العین فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا رسالہ دیکھی کہ ایسے سینکڑوں حوالے اور حدیث پر، اس کی اقسام پر، حدیث کے ضعف پر، اس کی تقویت پر، اس پر بے شمار ایسا کلام کہ سوائے منیر العین کی کسی ایک کتاب میں آپ کو ایسا کلام نہیں ملے گا۔ تفصیل کے لیے آپ اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ میں نے اس لیے کر دی کہ آدھی بات سن کر آپ انگوٹھے ہی چومنا چھوڑ دیں۔ آج کل کیا ہوا، ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا، ذرا سا ہم نے کوئی اچھا سوٹ پہنا ہو، خصوصیت کا ٹوپ ٹائی یا کوڈ پہنا ہو، کہیں مسجد میں بیٹھے ہوں ادھر ادھر دیکھیں گے، جب حضور کا نام آئے ذرا بچیں گے انگوٹھے چومنے سے کہ کوئی ادھر ادھر کا دیکھا کیا کہے گا، یہ 1400 سالہ مردہ کب سے اٹھ کے آیا بھائی، یہ حضور کے نام پر انگوٹھے چوم رہا، یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ خوب یاد رکھو، آپ نے دیکھا کہ دوسرے آدمی اپنا دین چھپاتے، دوسرے آدمی اپنا مسلک چھپاتے، آپ کیوں چھپا رہا؟ ارے ہزار آدمی بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، جب حضور کا نام آئے تو چومو اس طریقے سے تاکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب ہو۔ اور اس حدیث کو سن کے ملا علی قاری نہیں کہتے کہ یہ ضعیف، یہ موضوع، اس حدیث کو نقل کر کے کہتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں کہ جب اس کا ثبوت ابو بکر صدیق سے مل گیا، اب کسی ثبوت کی کیا ضرورت، اب کسی حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ موضوعات کبیر میں تو ہے، مگر اس کی تصحیح فرمائی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، اور پھر پورا رسالہ آپ منیر العین الحاظ فاضل بریلوی کا ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی عزیزان گراں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جمعے میں دل میں رکھو دعا، ایک موقع یہ۔ پھر اسی احسن الویا کے ذیل فاضل بریلوی نے تقریباً 45 اقوال نقل کیے ہیں، ایک اور ساتھ وہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا۔ اب اس میں تطبیق کیسے ہوگی، کیا یہ کریں یا وہ کریں، بھائی دونوں کیجیے، آپ جمعے کے وقت بھی اللہ سے دعا کریں اور عصر کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے فرما عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں وہ رد نہیں ہوتی۔ جب آپ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، فرما جب بیت اللہ شریف جاؤ تو کعبے پر جب نظر پڑے تو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میں نے کہیں پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کا ذکر فرما رہے، کسی نے کتنا عمدہ سوال کر لیا، کہا امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب بیت اللہ شریف گئے، آپ کی جب نظر پڑی بیت اللہ شریف تو آپ نے کیا دعا کی؟ ہم تو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ڈیفنس کا بنگلہ مانگے، کار مانگے، گاڑی مانگے، پیسہ مانگے، دنیا متاع دنیا مانگے۔ امام اہل سنہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے میں جب بیت اللہ شریف گیا، میری جب نظر کعبے پہ پڑی تو میں نے کیا کہا؟ کو دین کو یا دنیا اور متاع دنیا نہیں مانگ، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسا بنا دے مستجاب الدعوات تاکہ میری ہر دعا قبول ہو۔ کہتے ہیں بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے، تو کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول ہو جائے، تو مجھے ایسا بنا دے۔ صفا مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے، مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب طواف کر لیں، دو نفل پڑھیں تب بھی دعا قبول ہوتی، زمزم شریف جب پئیں تب بھی دعا قبول ہوتی، اور انور البشارہ جو فاضل بریلوی کا رسالہ حج اور عمرے کے مسائل، اس میں ایک جگہ یوں لکھتے ہیں کہ زمزم شریف پینے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے پیتے وقت، تو کیا دعا کریں؟ حدیث میں کیا بتا دیا گا دائرہ کہ خبردار ایک گلاس پینے پر ایک ہی دعا کرنی؟ نہیں، فرمایا زمزم شریف لو اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، ایک گھونٹ پی لو مولا، بار بار تیرے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما پھر ایک گھونٹ پی لو، اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرما ایک گھونٹ پی لو، ہمارے والدین ماجدین کی عمر میں برکت عطا فرما یہ پی لو، کبھی استقامت کے لیے پیو، کبھی ایمان کی حفاظت کے لیے پیو، کبھی خاتمہ بالخیر کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کے گویا حاضری کے لیے، اپنے والدین کے صحت یابی کے لیے، اس طرح دعا کرتے رہو پیتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرما زمزم شریف پیتے میں بھی دعا قبول ہوتی، اس طریقے سے جب حج کرنے جائیں تو منا میں بھی دعا قبول ہوتی، مزدلفہ میں بھی دعا قبول ہوتی، عرفات میں بھی دعا قبول ہوتی، اور امام اہل سنت کہتے ہیں کہ دو نمازیں جمع کرنے کا اسی لیے حکم ہے کہ باقی سارا وقت جو ہے وہ دعا کے لیے بن جائے، مگر نماز جمع کون کرے گا وہاں؟ یا تو امیر المومنین پڑھائے یا امیر المومنین کا نائب پڑھائے، جیسے ہم جاتے ہیں تو مختلف اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے فتویٰ یہ ہے، علماء موجود ہیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، جب مزدلفہ چلے جائیں تو وہاں مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھیں، بلکہ اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ جلدی کسی شارٹ راستے سے مزدلفہ پہنچ گئے اور ابھی مغرب کا وقت ہے تب بھی مغرب نہیں پڑھیں گے، بلکہ عشاء کا وقت جب آئے تو مغرب اور عشاء دونوں ملا کر کے پڑھیں گے، تو غرض یہ کہ وہ وقت ہے عرفہ کا میدان کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرما۔ آئیے ایک اور مرکز ہے جہاں کوئی آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی اور وہاں مغفرت کا سامان ہوتا، نجات کا سامان ہوتا، وہ درے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھ، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں تو آپ دیکھیے کہ چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا جس کو میزاب رحمت کہتے، بارش کے وقت میں جب پانی چھت پر جمع ہو جائے اس پرنالے کے ذریعے سے پانی نیچے گرتا، بارش کا وقت ہو تو لوگ آ جاتے ہیں اپنے سر کو آگے کر کے کچھ پانی اوپر لیتے تاکہ کعبے کا دھلا ہوا پانی جو ہے ان کے بدن پر لگ جائے، حالانکہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ ہزار شرکن کے گردان پڑتے رہتے، مگر پھر بھی لوگ کچھ گلاس یا بوتل لگا لیتے، اس پانی کو جمع کر کے لے آتے اپنے عز اقرابا بطور تحفہ جو ہے بطور تبرک اس کو تقسیم کرتے۔ خدا کا کرنا، دیکھیے نظام قدرت کہ میزاب رحمت جو اس نالے کا منہ ہے وہ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف، اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف، اس لیے کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ، وہاں پہنچ کر کے دعا کیجیے، مغفرت چاہیے، نجات کے لیے دعا کیجیے، اور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید، آج کل یہ بھی رواج نکل گیا حج کر لو وہاں جانے کی کیا ضرورت، بس، بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ تک لوگوں نے لکھ دیا کہ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف کا سفر معصیت کا سفر، معصیت کا سفر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور علامہ نور صاحب توکلی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑے بزرگ گزرے، بڑے پڑھے لکھے بڑے محقق آدمی تھے، ان کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، اس میں انہوں نے ابن تیمیہ کا تعقب کیا، ابن تیمیہ جو ایک بہت بڑا دوسری جماعت کا امام گزرا، وہ یہ کہتا تھا کہ وہاں کا سفر معصیت کا سفر، ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا اور یہ علامہ نور صاحب توکلی نے یہ علامہ کوثری سے اس کا تعقب نقل کیا، عزیزان گرام، اس سے پوچھا بھائی آدمی کا جانا تو معصیت کا سفر ہے، فرشتے بھی تو جاتے ہیں وہاں، بھائی 70,000 صبح اور 70,000 شام، یہ تو جو 70,000 فرشتے حضور کے مزار پر انوار پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں، اور وہ شام میں دوسرے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے جو آپ ابتدائی گفت میں سن چکے کہ جو 70 مرتبے ایک مرتبے آ جائیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، حضور کے دربار میں حاضری کی اس لیے کہتے ہیں معصوموں کو تھے عمر بھر میں ایک بار بار. ارے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی, یہ تو فرشتوں کا حال ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ شرف, اور ہمارے جیسا گناہگار فرماتے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی. اور حضور کے غلاموں کا حال یہ کہ وہ اگر چاہیں تو عمر بھر حضور کی بارگاہ میں پڑے رہے, کہ وہ شرف جو انسان کو حاصل ہو رہا جس سے فرشتے بھی عزیزان گرہ محروم ہیں کہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. ابن تیمیہ سے پوچھا گیا یہ جو فرشتے یہ بھی تو حضور کے دربار میں جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا علامہ کوثری کا تعقب علامہ نور بسا نے نقل کیا, ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ابن تیمیہ نے جواب دیا جو فرشتے مدینہ شریف جاتے ہیں درود شریف پڑھنے وہ بھی معصیت کرتے. معاذ اللہ, فرشتے بھی گناہگار ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے. ایک طرف تو یہ ہے, اور ہمارے یہاں کیا مذہب ہے؟ اللہ اکبر. حضرت شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا مذہب یہ لکھتے ہیں, ہم اہل سنت کا مذہب یہ ہے حج کرنے سے پہلے اگر جغرافیہ اس قسم کا ہو کہ پہلے مدینہ شریف ہو مدینہ شریف میں حاضری دے, اور جغرافیہ اس قسم کا ہو کہ پہلے حج کریں حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دے, تو فرماتے ہمارے نزدیک روز مبارک کی حاضری قریب واجب ہے, واجب کے قریب ہے حج کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی حاضری. اور حدیث شریف میں اس پر شیخ موقع کی پڑھیے آپ جذب القلوب الى دیار المحبوب. علامہ امام سمودی کی وفاء الوفا پڑھیے. حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفاء السقام پڑھیے. بے شمار حدیثوں سے مرقع اور مسجہ ایک حدیث شریف فرما من زار قبری وجبت له شفاعت, کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر پر حاضر آیا ایسے شخص کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری. اب قرآن سنیے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب رحیما. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دربار میں حاضر آ جائیں, اور آنے کے بعد میں کیا کریں, توجہ, فاستغفر اللہ, آپ کے دربار میں آن کر اللہ سے مغفرت چاہیں, ہونا یہ چاہیے کہ فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہیں, لوجد اللہ تواب رحیم, اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. لیکن قرآن کی آیت دوبارہ سنیے, فرما فاستغفر اللہ, تیرے دربار میں آن کر اللہ سے مغفرت چاہیں, واستغفر لهم الرسول, اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے لوجد اللہ تواب رحیم, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے. اللہ تبارک کب ہوگا؟ واستغفر لهم الرسول, جب رسول تمہاری مغفرت چاہے تو اپنے رب کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں. اور جو لوگ وہاں نہیں جاتے ان کا حال یہ, امام اہل سنت کہتے جو در در سے یار پھرتے ہیں اور در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ حال عزیزان گرامی ان کا. تو اب کیا ہے, یہ منبع اور مرکز ہے جہاں حضور کی شفاعت کا وعدہ اور مغفرت کی دعا. لوگ سمجھے یہ اسی زمانے کے لیے ہے جب حضور اس آب و گل میں موجود تھے. اب کیا رکھا ہے؟ معاذ اللہ, کہتے ہیں اب تو حضور مر گئے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ, اہل سنت کا مذہب ہے کہ حیات النبی, تمام انبیاء کرام علیہم السلام وصال شریف کے بعد زندہ ہیں. حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں, جو مسلم شریف میں ہے معراج, جس کو حدیث سے معراج نام دے دیا گیا, مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے, فرما میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. جب حضور بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں موجود تھے, حضور علیہ السلام کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا سب کو شرف حاصل ہوا. عزیزان گرامی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں. اب آئیے, کیا حضور کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری کہ ہم یہ دعا پڑھیں, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, ہم حضور سے کہیں واستغفر لهم الرسول, حضور آپ ہمارے لیے مغفرت چاہیں تاکہ لوجد اللہ تواب رحیما کا مژدہ ہمیں مل جائے, یہ بشارت ہمیں مل جائے. حضور کے وصال کے بعد کی حدیث سنیے, علامہ امام تقی الدین سبکی نے اسے نقل فرمایا, شیخ محقق نے اسے نقل فرمایا, علامہ سمودی نے اسے نقل فرمایا. حضور کے وصال کو 3 دن ہو گئے. 3 دن گزرنے کے بعد ایک اعرابی حضور کے مزار پر آتا ہے, مٹی بالکل کچی ہے ابھی, اور اس کے بعد کیا کرتا ہے, یہ آیت پڑھتا جس کو میں نے پڑھا اور حضور کی قبر شریف کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا آہو زاری کرتا زارو قطار روگا اور یہ آیت پڑھ رہا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ التواب الرحیم اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل امی تک پہنچا, جبریل امی سے پیارے مصطفیٰ تک پہنچا, حضور علیہ السلام سے صحابہ تک پہنچا, صحابہ سے ہم تک پہنچا, اور اس میں یہ آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں, فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہوں, واستغفر لهم الرسول حضور آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیں تو میرا کام ہو جائے. حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ میں نے سنا مزار پر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی. تو ایمان مستقم لے کر کے جا, ایمان محکم اور مضبوط لے کر کے جاؤ. آج بھی حضور علیہ السلام کے دربار سے انشاءاللہ برات کی پرچی مل جائے گی اور گناہ معاف ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے عزیزان گرامی کرم فرمائے گا. تو حضور کا مزار پر انوار یہ عزیزان گرامی مرکز ہے, دعا کے قبول ہونے سے متعلق بے شمار باتیں ہیں. اب آئیے تتیمے کی طرف چلتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے, کیسے؟ فرما کہ سینے کے مد مقابل ہاتھ ہوں ایسے, یا اپنی شکل کے مد مقابل ہاتھ اس طریقے سے ہوں. ہم دعا کرتے ہیں, ہم نے دعائی چھوڑ دی, حالانکہ حدیث شریف ہے مخل عبادہ, یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور اللہ کا فرمان سنی, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو, میں قبول کروں گا. کوئی وقت معین نہیں کہ کب مانگے کب نہیں مانگے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگوں نے آج کل نکالے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہمیں کیا کہتا ہے کہ جب کھانے کے وقت میں دعا مانگو نا تو ہاتھ مت اٹھانا, اچھا قبرستان جب جاؤ تب بھی ہاتھ مت اٹھانا, اذان کے بعد کی دعا ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ ساری انہوں نے قیدیں لگا دیں, یہاں دعا کی جائے یہاں نہ کی جائے. یہی وجہ ہے سعودی عرب ہم جانے لگ گئے, ہم سوچیں کہ اسلام وہیں سے پھیلا تھا, تو وہاں دیکھا کہ ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے, ہم نے بھی اپنی ٹوپی اتار دی. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جناب فرض نماز کا سلام پھرا اور جوتے پکڑے یہ گئے اور وہ گئے. ان بیچاروں کے پاس تو اتنی بھی فرصت نہیں کہ نماز جنازہ پڑھائیں, تو دوسرا سلام کی بھی فرصت نہیں, ایک ہی طرف سلام پھیر کر کے جوتے ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جب ہم وہاں جانے لگ گئے ہم نے بھی دعا چھوڑ دی, اور اب جو دعا کرتے ہیں برا مت مانے, حق بڑا کڑوا ہوتا, بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کچھ گوارا کیجئے تلخ نوائی. ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہوئے, تو اس طرح ہوتا ہے. مولانا دعا کرتے ہوں گے تو ہاتھ اٹھے ہوں گے مگر ایسے جیسے ہم وضو کر رہے, ایسے ہاتھ پھیرتے ہوں گے. کیا بات, کیا ایسا لگتا ہے سب کچھ مل گیا آپ کو, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ مل گیا, کار مل گئی, دنیا متاع دنیا مل گئی, اب ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ارے اس کی بقا کے لیے تو دعا کر لو کہ مولا وہ نعمتوں میں دوام عطا فرما, وہ نعمتوں میں بقا عطا فرما, یہ دعا تو کرو. ہاتھ نہیں اٹھاتے جیسے لگتا ہے کہ سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عاجزی ان کے ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مانگتا. تو اس طرح ہاتھ اٹھا یا سینے کے مقابل. ایک حدیث شریف میں ہم نے پڑھا حضور نے اتنے بلند ہاتھ اٹھا, اتنے بلند کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغل کی سفیدی کو چمکتا ہوا دیکھا, گویا حضور کی بغل میں نور ہے جو چمک رہا ہے. حالانکہ ہماری بغل تو سب سے زیادہ گندی ہوتی ہے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مکھی نہیں بیٹھتی کوئی اور غلاظت حضور کی طرف کیسے آ سکتی, تو بغل میں بھی چمک ہوتی تھی, اللہ اکبر سفیدی ظاہر ہوتی تھی. اتنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے, غرض ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. علماء فرماتے ہیں اپنے اعضاء کو خاشے بناؤ, شکل و صورت ایسی بناؤ جو مانگنے والے کی ہوتی. آپ جانتے ہیں سیٹھ لوگوں کا حال, کوئی اگر ان کے سامنے ہاتھ دراز کرے انہیں رحم نہیں آتا, تھوڑا روئے, ذرا رونے کی صورت بنا جیسے لگاؤ کہ صبح سے بھوکا ہو, شکل صورت ایسی کرے تو سیٹھ صاحب کو رحم آ جائے گا, ہم ہی چلو اس کو کچھ دے دو. ایک اور طریقہ, کوئی آدمی مانگنے جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی دینے والے کو رحم نہیں آتا, وہ کیا کہتا ہے پھر, مانگنے والے بڑے ہوشیار وہ کیا کرتے ہیں, سیٹھ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے بچے جیتا رکھے کچھ دیجئے, سیٹھ صاحب آپ کے والدین جیتے رہیں دیجئے. سیٹ صاحب آپ کو اللہ صالح اولاد عطا فرما, آپ کی اولاد میں برکت عطا فرما. اب ذرا دینے والا نرم ہوتا ہے کہ بھئی صرف ہمارے لیے نہیں, ہماری اولاد کے لیے دعا کر رہا, ہمارے بال بچوں کے لیے دعا کر رہا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ سے مانگنے کا, اللہ تعالیٰ تیرے بچے جیتے رہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو نہیں کہہ سکتے. دیجئے رب نے ہمیں طریقہ کیا بتایا حضور کے ذریعے. فرمائیے فقیر جب مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تمہارے بچے جیتے رہے, تمہاری اولاد زندہ رہے, تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھو میری اولاد بچے بال بچے تو نہیں, میرا ایک حبیب ہے اس پر درود پڑھو پھر مانگو, اس پر درود شریف پڑھو اور پھر مانگو, اور جب پہلے درود پڑھو پھر مانگو, اور آخری میں درود پڑھو. تو دعا کے اوپر درود, دعا کے نیچے اوپر درود, اور بیچ میں ہو دعا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً دعا قبول ہوگی. تو درود اپنی دعا کو موثر بنانے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو عزیزان گرامی قبول فرمائے گا. اس لیے دعا کا اہتمام انصرام, مجھے شاید دو گھنٹے سے بھی کچھ زائد ہو گیا بولتے ہوئے, اب تو میں بوڑھا بھی ہو گیا, میرے اعضا میرا سینہ میری آواز میرا گلا اب جواب دے گیا, لیکن ایک چل رہا تسلسل پروگرام کا تو میں حاضر ہوا. عزیزان محترم ہم آپ سب کو چاہیے آج سچے دل سے استغفار کریں, سچے دل سے توبہ کریں, اور رب کریم سے یہ مانگیں کہ مولا جو ہم نے تراویاں پڑھی انہیں قبول فرما, جو روزے رکھے انہیں قبول فرما, جو ہم نے قرآن تلاوت کیا اسے قبول فرما. آدمی دن بھر نہ جانے کیا کیا کہتا رکھتا, کبھی کبھی انجانے پن میں ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کفریہ کلمات, کسی سے پوچھتے نہیں, مسئلے مسائل کوئی بتاتا نہیں, ہم کیا کرتے ہیں ایسی محفل میں تجدید ایمان کے طور پہ کچھ باتیں کہتے ہیں, وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی غلطی ہو جائے کم سے کم ہمارا خاتمہ ایمان پر تو ہو جائے. جو کلمات میں کہوں پہلے مسئلے کو سن لیا آپ نے, ہم بولتے ہیں انشن کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے, اور پوچھیں کسی عالم سے پتا یہ تو یہ تو کفریات, یہ کیا بکرے, کچھ گانے ایسے نکل گئے جن کو لوگ گنگناتے ہیں خالصتاً اس پہ کفریات, اور جانے منہ سے کیا کہہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں. اس لیے تجدید ایمان کے طور پر میں آپ سے میں اس میں شامل, آپ کہیے کہ میں تجدید ایمان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, جو میرے گناہ ظاہر میں ہوئے یا باطن میں ہوئے, جو جان بوجھ کر میں نے کیے یا سہون ہوئے, تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور تجدید نیت سے میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام خواتین بھی تجدید ایمان کی نیت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب ذکر شریف ہوگا, آپ حضرات اپنے اپنے طور پہ قبلہ رو بیٹھے رہیے, ذکر شریف کے بعد دعا ہوگی, اب تمام حضرات اس میں شامل ہوں اور آمین فرماتے رہیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس جلسے کے تتیمے پر سحری کا وافر مقدار میں اہتمام انصرام اب حضرات کے لیے ہے, تو آپ سحری بھی تناول فرما کر جائیے. وما علینا الا البلاغ.